أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز و خواران محترم، جس آیت کو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ مزمل کا ابتدائی حصہ ہے۔ قرآن مجید کا نسبتاً معروف سورہ، اتنا معروف بھی نہیں کہ جتنے وہ چھوٹے سورہ معروف ہیں سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کی طرح، یا کچھ بڑے سورہ کہ جو زیادہ معروف ہیں سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی طرح، مگر بالکل غیر معروف سورہ بھی یہ سورہ نہیں ہے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا مزاج ایک جیسا ہے، خطاب کا انداز بھی آپ کو ملتا جلتا نظر آئے گا۔ لوکیشن کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو 73واں سورہ سورہ مزمل ہے، 74واں سورہ سورہ مدثر ہے۔ قرآن مجید کے کئی سورے ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ ایک جوڑے والا انداز نظر آتا ہے، جیسے عام طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس کو اگر آپ دیکھیں تو معوذتین کا ایک مشترکہ نام بھی ہے کہ جن کے اندر ابتدائی میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پناہ کی دعا مانگی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارک بقرہ اور سورہ مبارک آل عمران، ان دونوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا آغاز ملتا جلتا ہے، دونوں کا موضوع بھی اگر آپ دیکھیں تو اہل کتاب کی بہت سی مباحث ہیں کہ جو اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہود کا تذکرہ زیادہ ہے اور سورہ آل عمران کے اندر اہل کتاب میں سے عیسائیوں کا تذکرہ آپ کو زیادہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو ایک اور مثال بنتی ہے سورہ برات اور سورہ انفال کی، کہ سورہ انفال ہے 8واں سورہ اور پھر سورہ برات، یہ بھی ایک جوڑے کا سا انداز ہے کہ جو دو سوروں کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ منافقین کے حوالے سے بہت سارے مباحث آپ کو ان دونوں سوروں کے اندر مل جائیں گے۔ تو ویسے ہی سورہ مزمل اور سورہ مدثر، سورہ مزمل کے آگے میں آغاز میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، اور یا ایوہ المدثر، سورہ مدثر کے آغاز میں کہ اے کمبل کے اوڑھنے والے۔ وہاں پر بھی اس کے فوراً بعد قم سورہ مزمل کے اندر اور سورہ مدثر کے اندر بھی فوراً خطاب کے بعد آپ کو قم کا لفظ نظر آئے گا، کھڑے ہو جائیے، قیام کیجئے۔ قم اللیل، وہاں پر رات کے قیام کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر رات کا قیام کیوں کیا جائے گا اس کے لیے ایک اور لفظ دیا گیا، قم فانذر۔ اس میں جو قیام کی بات ہے وہ دن میں قیام کی بات ہے، یعنی ایک مصلی کا قیام ہے اور ایک وہ قیام ہے جو دن میں لوگوں کے درمیان کیا جائے گا، یعنی لوگوں کو کوئی پیغام دیا جانا ہے، تو ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق تو ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف چلے جائیے، پہلی وحی جو پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ جو حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پانچ آیتیں ہیں سورہ علق کی، کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب جو ہے وہ اکرم ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پانچ آیتیں ہیں سورہ مبارک علق کی، اور بہت معروف آیتیں ہیں کہ جو ابتدائی وحی کے طور پر قلب پیغمبر پر بصورت وحی بذریعہ جناب جبرائیل نازل کی گئی، یہ پروردگار عالم کا اہتمام تھا، جس کے بعد پھر گویا پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت فرمایا۔ اب اس کے بعد کیس کیا بنتا ہے کہ پیغمبر اکرم ان پانچ آیتوں کو سننے کے بعد غار حرا سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اس جگہ پر آتے ہیں کہ جس جگہ کا نام ہے بیت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ جناب خدیجہ کا مکان، یہی پیغمبر اکرم کا بھی مکان۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ پیغمبر اکرم نے ازدواج کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو مکان جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے اسی کو وہ اپنی سکونت قرار دیں، अब जाहिर है कि ये मकान जो है वो इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अहम। ये सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर दोनों, इसके बैकग्राउंड में ये बैत खतीजा मौजूद है। ये मकान इतना इंपॉर्टेंट था सिर्फ शियों के लिए नहीं, बरादरान अहले सुन्नत के लिए भी, और बरादरान अहले सुन्नत के अंदर भी सिर्फ बरेलवी मुसलमानों के लिए नहीं, बरादरान अहले सुन्नत के अंदर वो भी कि जिनको आप इस्तिलाहन वहाबी कहते हैं, वो भी इसकी अहमियत के मोतरफ थे। एक बहुत अच्छे मुहक्किक हैं ईरान के, रसूल जाफरियान, उनकी एक किताब है जिसका नाम है आसार इस्लामी मक्का व मदीना। आसार इस्लामी मक्का व मदीना, इसका नाम खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या होगा। मक्का और मदीना के अहम तारीखी मकामात, जो ज्यारत गाहें हैं, मजारात हैं, उनके बारे में बहुत सा बयान है कि जो इस किताब के अंदर मौजूद है, और इंसाफन रसूल जाफरियान ने इस किताब के अंदर बड़ी मेहनत की है। अच्छा, ईरान में इनकलाब इस्लामी के बाद इस हवाले से बड़ा काम हुआ, एक पूरा शोबा है कि जो इन्हीं मौजूदात के ऊपर मेहनत करता है, जिसको आमतौर पर नशर मशअर के नाम से याद किया जाता है। जो अफराद कुम जाते रहते हैं वो जानते हैं कि बाकायदा उसका अपना एक पूरा इदारा है, अपना एक पूरा सेटअप है, मुहक्किकीन की पूरी जमात है कि जो इन्हीं कामों को अंजाम देती है। तो बड़ी किताबें आई, उनके अंदर डॉक्टर असगर कायदान की भी बाज़ किताबें हैं, बाज़ दीगर मुहक्किकीन की किताबें, मगर रसूल जाफरियान एक बहुत मारूफ नाम है इल्मी हलकों के अंदर, और खास तौर पर जो उनका सब्जेक्ट है वो है तारीख, हिस्ट्री, तारीख तशय्यो दर ईरान, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब है जिसमें उन्होंने ईरान के अंदर जो तशय्यो की तारीख और हिस्ट्री है उसको ट्रेस किया है। इसी तरह से उनकी एक और बहुत अहम किताब है मनाबे तारीख इस्लामी, जिसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उन किताबों को कि जिनका ताल्लुक हिस्ट्री से, तारीख तबरी, इब्न कसीर, तारीख अबुल फिदा, अखबार उत्तवाल, तारीख याकूबी, मक्तल की किताबें, सीरत की किताबें, इन सब का इंट्रोडक्शन और तारुफ उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर दिया, और बहुत अच्छी एकेडमिक और इल्मी किताब है रसूल जाफरियान। उनकी ये जो किताब है आसार इस्लामी मक्का व मदीना, उसमें जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ मक्का मुकर्रमा के आसार को डिस्कस किया, तो वहां पर उन्होंने इस बात को लिखा कि जिस मौके पर मुख्तलिफ अहम मकामात को बिल्डोज किया जा रहा था, उस मौके पर मक्का के मेयर ने वहां की हुकूमत से एक रिक्वेस्ट की। अब मेयर का क्या मतलब हुआ, ही इज हिमसेल्फ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मगर उसने इस बात को वहां पर प्लीट किया, बाकायदा इस हवाले से उसने रिक्वेस्ट की कि और बहुत सारे मकामात को तो हम मिसमार कर ही रहे। अब आप जानते हैं कि ये वो जमाना था जब मदीना मुनव्वरा में बकी को मिसमार कर दिया गया, जनाब हमजा के मजार को मदीना के अंदर मिसमार कर दिया गया, मक्का में जनतुल मारा को मिसमार कर दिया गया, और दीगर बहुत सारे मकामात को मिसमार कर दिया गया। तो उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये दो मकामात तो ऐसे हैं कि कम से कम इनको मक्का के अंदर छोड़ दिया जाए इनके हाल पर, इसलिए कि इनकी अहमियत इतनी ज्यादा है। अगर आपको याद हो मैंने बात कहां से शुरू की थी, मैंने गुजारिश की थी कि शियों के नजदीक तो बैत खदीजा इंपॉर्टेंट है, जो आम हमारे बरेलवी दोस्त हैं उनके नजदीक तो यकीनन जनाब खदीजा के इस मकान की इंपॉर्टेंस है, मगर नहीं, अगर किसी का वाकईन अहम तारीखी मकामात से, आसार इस्लामी से जरा सा भी कलबी लगा हुए, तो चाहे वो ऑफिशियली वहाबी ही क्यों ना हो, वो भी उसकी अहमियत को समझ रहे थे। लिहाजा उन्होंने रिक्वेस्ट की, रसूल जाफरियान सराहत करते हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कम से कम दो मकामात ऐसे हैं कि जिनको मक्का के अंदर टच ना किया जाए। उनमें एक मकाम मौलदुन नबी, कि जहां पर पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम की विलादत हुई, पैगंबर अकरम की विलादत का कि कम से कम इसको टच ना किया जाए, इसको इसकी असल हालत पर बाकी रहने दिया जाए। और दूसरी वो जगह के जिसके बारे में उन्होंने सिफारिश की थी वो था बैत खतीजा। ये जनाब खतीजा का जो मकान है इसकी बड़ी तारीखी अहमियत है, ये बड़ा अहम मकाम और मुतबर्रिक मकाम है, तो इसको टच ना किया जाए। मैं बदकिस्मती है कि इन दोनों मकामात को भी उसकी असल हालत पर तो बाकी नहीं रहने दिया गया। हम जानते हैं जो अफराद गए मक्का मुअज्जमा ज्यारतों के लिए, हज और उमरे के लिए, वो इस बात से वाकिफ है कि जो पैगंबर अकरम का मौलद था, मौलद का मतलब ही है विलादत का, कि जहां हुजूर की विलादत हुई थी उसको भी डिमोलिश किया गया, मगर फिर उस जगह पर एक यादगार के तौर पर लाइब्रेरी कायम कर दी गई। लिखा कुछ भी नहीं है वहां पर, कोई तख्ती, कोई बोर्ड, कुछ भी नहीं, लेकिन बहरहाल सारे वाकिफान हाल इस बात से खूब वाकिफ है कि ये वो जगह है कि जहां पर पैगंबर अकरम की विलादत हुई थी, ये मकान मौलदुन नबी है। और वो दूसरा मकान कि जो सहन के अंदर आ जाता था, उसको तो बिल्कुल ही बिल्डोज कर दिया गया, यानी बैत खदीजा को। अब वहां पर कोई आसार मौजूद नहीं है, उसको बिल्कुल फर्श के साथ मिला दिया गया। मगर वो कितना इंपॉर्टेंट मकान था, वो इतना इंपॉर्टेंट मकान था कि पैगंबर अकरम ने जनाब खदीजा के साथ अपनी इस देवाजी जिंदगी जो कई सालों पर मोहित है उसी मकान में गुजारी। फिर उसके बाद वहीं पर एक और हवाला हमारे सामने आता है, वो है मौलद फातिमा। खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा सलामुल्ला अलैहा, जो बीबी की विलादत हुई थी, उस निस्बत से उस जगह का नाम पड़ गया मौलद फातिमा। ये जनाब सैयदा की विलादत गाह। और फिर इसके अलावा वहां पर एक और अहम मकाम था कि जिसका नाम था कुब्बतुल वही, कि ये वही के नाजिल होने का मकाम। अब जनाब खदीजा का मकान है तो कितनी मरतबा जनाब जिब्रील तशरीफ लाए होंगे परवरदिगार आलम का पैगाम लेकर, उन्हीं पैगामात में से ये वाला पैगाम भी था, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। अब अगर आप इसको इसके साथ लिंक करें कि वो जो पांच आयतें पैगंबर अकरम पर नाजिल हुई, देखिए बरादरान अजीज, पैगंबर अकरम तशरीफ ला रहे हैं तो कहां पर तशरीफ ला रहे हैं? इसी घर के अंदर जो बैत खदीजा है। नहीं, एक बात और सुन लीजिए, और ये मैं आपके ज़ौक से और बहुत ज्यादा करीब होकर बात अर्ज कर दूं कि इसी बैत खदीजा को तारीखी एतबार से वो अहमियत भी हासिल है कि जब शब हिजरत पैगंबर अकरम तशरीफ ले जा रहे थे और आप सुनते हैं कि पैगंबर अकरम ने मौला से ये कहा कि अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, तो वो मकान कौन सा था? वो मकान भी यही मकान था। इसी मकान में पैगंबर अकरम ने मौलाए कायनात से ये कहा कि अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और मौलाए कायनात ने सिर्फ एक सवाल किया कि अल्लाह के रसूल मुझे तो इतना बता दीजिए कि मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी या नहीं। देखिए, अली के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो तो ये है कि परवरदिगार ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है वो ये है कि मैं आपकी हिफाजत पर मामूर हूं, तो मुझे सोने में किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, मुझे इस बात की श्योरिटी चाहिए कि आपकी जान महफूज रहेगी। तो पैगंबर अकरम ने फरमाया कि हाँ, मेरे यहाँ पर सो जाने से तुम्हारे यहाँ पर सो जाने से मेरी जान महफूज रहेगी। तो अमीरुल मोमिनीन ने कोई तकल्लुफ नहीं किया और उसके बाद फिर वो पैगंबर अकरम के बिस्तर पर सो गए। अब यहां पर बरादरान अजीज, वाकयान मौलाना अजहर हसन जैदी साहब का एक जुमला है जो बहुत कीमती जुमला है। वो खुद फरमाया करते थे कि ये जुमला मैं कह रहा हूं, और अगर मेरे बाद अगर कोई कहेगा तो मेरा ही जुमला होगा कि जिसको वो दोहराएगा। अब ये खतीब का तखय्युल है, जिस तरह से शायर का तखय्युल होता है ना, उसी तरीके से ये खतीब का इमेजिनेशन है, एक तखय्युल है। मगर कितना हसीन तखय्युल है, बहुत ही हसीन तखय्युल है। वो फरमाने लगे मौलाना अजहर हसन जैदी साहब, ये यूट्यूब के ऊपर उनकी स्पीच मौजूद है, अवेलेबल है, कि जिसके अंदर वो ये सारी बातें कह रहे हैं। वो फरमाने लगे मौलाना अजहर हसन जैदी साहब के पैगंबर अकरम ने मौलाए कायनात से कहा कि सो जाओ, मौलाए कायनात सो गए। अब तलवारों की छाओं में वो सो गए, और परवरदिगार आलम को ये सोना इतना पसंद आया कि खुदा वाने मुताल ने आयत नाजिल कर दी, मिनन नासे मैं यशरी नफ्सहु तगा मर्ज़ातिल्लाह, कि लोगों में एक अली जैसा भी तो है कि जो अपने नफ्स को बेचता है और मर्जी खुदा को खरीद लेता है। तो अब ये तो अमीरुल मोमिनीन की मारकतुल आरा फजीलत है कि अपने नफ्स को बेचा और मर्जी परवरदिगार को खरीद लिया। मगर ये डील स्ट्राइक कैसे हुई, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कैसे हुई, ये जो पूरी डील हुई है तो उसके अंदर पैगंबर अकरम का भी एक रोल है, परवरदिगार आलम का भी एक रोल है, और अमीरुल मोमिनीन का भी एक रोल है। खरीदने वाला है खुदा, बेचने वाले हैं अमीरुल मोमिनीन, और डील स्ट्राइक करवाई है पैगंबर अकरम ने। तो परवरदिगार आलम ने पैगंबर से कहा कि हबीब, हम तो आपसे गुफ्तगू करते हैं, जो सोने वाला है ना, इसका ये सोना हमें बहुत पसंद आया, ये इतना खालिस सोना, ये इतना खरा सोना, भी लफ्ज सोने का इस्तेमाल आप देखिए कि ये इतना खालिस सोना, ये इतना खरा सोना, ये इतना प्योर सोना, ये सोना हमें बहुत पसंद आया, खुलूस के साथ ये सो गया, इसका सोना हमें बहुत पसंद आया, तो हम ये सोना खरीदना चाहते हैं। तो आप जरा जहमत फरमाइए, अली से पूछिए कि ये सोने वाला सोना बेचता है, क्या ये सोना बेचने के लिए तैयार है? तो पैगंबर अकरम ने कहा कि मालिक तेरा हुक्म है तो मैं पूछ लेता हूँ। तो पैगंबर अकरम ने अली से सवाल किया कि सोने वाले, ये तेरा सोना खुदा को पसंद बहुत आया है, क्या तू ये सोना बेचता है, क्या तू बेचने के लिए तैयार है? तो अली ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल खरीदार कौन है, खरीदार कौन? तो पैगंबर अकरम ने जवाब दिया कि खरीदार तो खुद खुदा है, खुद परवरदिगार खरीदना चाहता है। तो अब मौला ने जवाब दिया कि अगर खुदा खरीदना चाहता है तो फिर मेरे लिए गुफ्तगू का कोई महल ही बाकी नहीं बचता, मैं क्या कह सकता हूँ? परवरदिगार खरीदना चाहता है तो मुझे बेचने में क्या आर हो सकता है? تب پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہاں وہ خریدنا تو چاہتا ہے مگر اب تم بتاؤ سونا تو تمہارا ہے کتنے میں بیچو گے قیمت کیا لوگے. اب یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے مولانا زیدی فرماتے ہیں کہ یہ میرا جملہ ہے, بعد میں اگر کوئی کہے گا تو میرا ہی جملہ ہوگا جس کو تکرار کرے گا. واقعاً بہت قیمتی جملہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ وہ خریدار تو خدا ہے مگر کتنے میں بیچو گے, تو اب مولا کا جواب یہ آیا کہ اللہ کے رسول خدا سے کیا بھاؤ تاؤ کرنا, جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے, خدا سے مول تول کیا کرنا, جب وہ خریدار ہے تو پھر اس سے کیا مطالبہ کرنا, جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے. تو اب پروردگار عالم نے بھی کہا کہ جب علی نے میری مرضی پر چھوڑ دیا تو میری مرضی میں نے اس کو دے دی اور اس کا نفس خرید لیا. اللہ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, تو واقعی معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ مرضی پروردگار کے عوض, یعنی وہ لفظ مرضی کو جس طریقے سے استعمال کیا کہ جو اس کی مرضی وہ دے دے, تو پروردگار نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جو میری مرضی ہے وہ میں نے علی کو دی اور علی کا نفس میں نے خرید لیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے, اب یہاں پر علامہ سید علی نقی صاحب یاد آئے, وہ فرمانے لگے کہ ذرا غور کریں اس بات پر کہ علی کو پروردگار عالم کے حکم سے پیغمبر اکرم نے یہ کہا میرے بستر پر سو جاؤ, کیوں؟ وہ ایک تو کیمفلاج ہے کہ اس کے ذریعے سے تاثر یہ دینا ہے کہ علی یہاں پر نہیں ہے بلکہ خود پیغمبر اکرم یہاں پر سو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پیغمبر اکرم جا کہاں رہے ہیں؟ جا رہے ہیں غار ثور کی طرف, اور غار ثور میں پیغمبر اکرم 3 دن رہیں گے, اور وہاں پر وہ لوگ پہنچ بھی گئے. کون؟ مشرکین. پہلے تو وہ یہاں پر آئے, ساری رات یہ سمجھتے رہے کہ یہاں پر رسول سو رہے ہیں, ساری رات یہ سمجھتے رہے, اور جب صبح کو پہنچے ہیں داخل ہوئے اندر تلواریں لے کر تو ان کو پتا چلا کہ نہیں یہاں پر تو رسول نہیں, یہاں پر تو علی سو رہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہوا کیا؟ جہاں پر رسول ہیں وہ ہے غار ثور, جہاں پر رسول نہیں ہے وہ جگہ ہے بستر رسول. مگر 3 دن تک پروردگار عالم نے تاثر کیا دیا پیغمبر اکرم کے بارے میں, وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ غار ثور کے اندر ہے, مگر پروردگار کا اہتمام کیا ہے, کبوتری نے انڈا دے دیا, مکڑی نے جالا بن دیا, وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں ٹریس کرتے ہوئے, مگر اس جالے کی وجہ سے اور کبوتری کے انڈے کی وجہ سے وہ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اندر نہیں ہے, جبکہ وہ اندر ہیں اور ساری رات تلواریں کھینچے ہوئے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول گھر کے اندر ہے جبکہ رسول گھر کے اندر نہیں ہے. بس یہی کام جب ماننے والے کرتے ہیں تو اس کو تقیہ کہا جاتا ہے. جان بچانے کے لیے انسان کے پاس اتنا فہم بھی ہونا چاہیے, اتنی فراست بھی ہونی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ کہاں پر جان کو قربان کر کے شہادت کا تاج سر پہ سجانا ہے اور کہاں حکمت کے تحت تقیہ اختیار کر کے اپنی جان بچانا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ بھی ایک نقطہ ہے, اور پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم مولا کائنات سے کیا کہہ رہے ہیں کہ علی ان مشرکین کی امانتیں میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور ان مشرکین کی امانتیں ان کو دے دینا اور پھر میرے پاس آ جانا. یہ مشرکین کون ہیں جو تلواریں کھینچ کر پیغمبر اکرم کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے یہ کردار کی کیسے رفعت ہے, یہ کردار کی کیا بلندی ہے کہ وہ رسول کے جس کی جان ان مشرکین کے درمیان محفوظ نہیں ہے, انہی مشرکین کی امانتیں اسی رسول کے پاس محفوظ ہیں. وہ مشرکین بھی جانتے ہیں کہ اگرچہ اس کی جان ہمارے درمیان محفوظ نہیں ہے مگر ہماری امانتیں اس کے پاس محفوظ ہیں, تو وہ اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھوا رہے ہیں. یہ کردار اور یہ اخلاق کی بلندی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اس امانت داری کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالنا درست ہوگا کہ پیغمبر اکرم اور مشرکین کے درمیان تو کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ ہی نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا؟ یعنی اگر کوئی احمق یہ کہے کہ صاحب یہ پیغمبر اکرم کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بت پرستی کے خلاف تھے, بالکل غلط, ایبسلوٹلی رونگ. پیغمبر اکرم کا مشرکین کے ساتھ تو کوئی ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں, دونوں شیر و شکر تھے. اگر شیر و شکر نہ ہوتے تو پیغمبر اکرم کے پاس یہ لوگ امانتیں رکھوا رہے ہوتے. اب آپ مجھے بتائیے اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ جناب آپ نے کس چیز کو کس کے ساتھ ملا دیا, آپ کنفیوز کر رہے ہیں دو چیزوں کو. امانتوں کا پیغمبر اکرم کے پاس ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مشرکین کے ساتھ سارے معاملات بالکل ٹھیک تھے, یہ تو ان کے کردار اور ان کے ظرف کی بلندی کی دلیل ہے, حالات کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ میں نے خاص طور پر کیوں کہا یہ ہمارے نوجوان دوست یاد رکھیں, کئی مرتبہ یہ باتیں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے آپ دیکھ لیجئے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مولا سے انہوں نے مشورہ مانگا اور مولا نے مشورہ دیا, اس موقع پر مشورہ مانگا مولا نے مشورہ دیا, اس موقع پر مشورہ مانگا مولا نے مشورہ دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان جو حالات تھے وہ بالکل ٹھیک تھے, یہ دونوں شیر و شکر تھے. اے بندگان خدا, مشورہ بھی امانت ہی کی طرح سے ہوتا ہے, یہ کردار اور ظرف کی بلندی کی دلیل ہے, حالات کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. حالات کا ٹھیک ہونا اور چیز ہے, یہ ظرف کی بلندی ہے. وہ مناسب موقع پر مشورہ دے رہے ہیں. اب میں بہت لائٹر نوٹ پر عرض کر رہا ہوں برادران عزیز, اور میں کسی اور وادی میں نکل گیا, انصاف کی بات تو یہ ہے, لیکن سن لیجئے اس بات کو بھی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, مشورہ بھی مانگا تو کیا مانگا؟ یعنی بہت سارے مشورے مانگے, تبھی تو کہا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اب یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ اس کے باوجود ہلاک ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن اتنا تو آپ ذرا غور فرمائیے اور اس پر توجہ کریں کہ مشورہ بھی مانگا تو کیا مانگا. یعنی یہ عجیب مشورہ ہے, مشورہ یہ مانگا کہ علی آپ کا کیا مشورہ ہے, میں میدان میں جا کر لڑوں یا نہیں؟ یہ مشورہ مانگا گیا کہ مجھے میدان میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. یعنی کمال ہو گیا, اگر سنت رسول کی آپ بات کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ میدان میں جا کر جنگ نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا بدر میں پیغمبر اکرم موجود نہیں تھے؟ کیا احد میں پیغمبر اکرم موجود نہیں تھے؟ یہ تو خود کردار کی خامی کی ایک دلیل ہے کہ دل میں کیا کیا وسوسے آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہم میدان میں جائیں یا نہ جائیں. اور مولا کائنات نے بھی مشورہ وہی دیا جو دینا چاہیے تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نہیں آپ زحمت نہ کریں. یعنی دوسرے لفظوں میں مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے, آپ زحمت نہ کریں, آپ یہیں پر بیٹھے رہیے, جو گئے وہ بھی بھاگ کر آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب آپ دیکھیے برادران عزیز, غور فرمائیے. اب یہاں پر ایک اور نقطہ ہے کہ جس کی طرف بہت زیادہ توجہ کریں, یہ بیت خدیجہ, یہ سب بیت خدیجہ سے باتیں نکلی ہیں کہ بیت خدیجہ میں پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو اپنے بستر پر تو سلا دیا ہے, امانتیں ان کے حوالے کر دی کہ یہ مشرکین کی امانتیں ہیں, ان کو مشرکین کے حوالے کیجئے اور اس کے بعد پھر میرے پاس آ جائیے. اور مولا کائنات نے یہی کیا. علامہ سید علی نقی صاحب کیا خوبصورت ایک نتیجہ اس سے حاصل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجیے, یہ رسول ان مشرکوں کی امانت کے بارے میں کتنے حساس ہیں, کتنے سینسیٹیو ہیں. امین ہے نا, مشرکین بھی کہا کرتے تھے صادق ہے, امین ہے. یہ امانت داری کے بارے میں کتنے سینسیٹیو ہیں, یہ کتنے حساس ہیں. یہ اتنے حساس ہیں مشرکین کی امانت کے بارے میں, صرف امانت کے بارے میں نہیں, مشرکین کی امانت. یہ مسلمانوں کی امانت نہیں ہے, یہ موحدین کی امانت نہیں ہے, یہ متقین کی امانتیں نہیں ہیں, یہ مشرکین کی امانتیں ہیں. مگر یہ رسول مشرکوں کی امانت کے بارے میں کتنا حساس ہے کہ جب تک ان مشرکوں کی امانتیں علی کے محفوظ ہاتھوں میں منتقل نہیں ہو جاتی, رسول مکہ نہیں چھوڑتا. یعنی غور کرنے والی بات, لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ رسول جو مشرکوں کی امانت کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ جب تک محفوظ ہاتھوں میں وہ امانتیں منتقل نہ ہو جائے وہ مکہ نہیں چھوڑتا, وہ اللہ کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے. یعنی واقعا لمحہ فکریہ ہے, جو مشرکوں کی امانتوں کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ محفوظ ہاتھوں تک منتقل کیے بغیر وہ مکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. علی کی جان خطرے میں آ جائے مگر وہ محفوظ ہاتھوں میں منتقل کیے بغیر مکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. غور فرمائیے, وہ اللہ کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے. شاید یہ بھی ایک سبب ہے کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر علی کو بازوؤں سے بلند کیا. بہت توجہ کیجئے گا, اپنے ہاتھوں پر علی کو بازوؤں سے بلند کیا. یعنی پیغمبر کیا دکھانا چاہتے ہیں, میرے امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو, علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو. یہ میرے امین ہاتھ ہیں جو علی کے محفوظ ہاتھوں تک خدا کی امانتیں منتقل کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس سے پہلے میں دنیا سے نہیں جا رہا. یہ انتقال امانت ہے کہ جس کا اعلان اس شان سے ہو رہا ہے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اب آئیے, ظاہر ہے کہ اس بات کو ہمیں مکمل تو کرنا ہے. یہ بیت خدیجہ جہاں پر پیغمبر اکرم ان پانچ آیتوں کے بعد تشریف لائے, اور پیغمبر اکرم آئے تو پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو. جناب خدیجہ نے کمبل اڑا دیا, اور اب پروردگار عالم کے اوپر وہ وحی نازل ہوتی ہے کہ یا ایہا المدثر. اب یہ بھی پیغمبر اکرم کی عجیب رفعت ہے کہ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیے, یعنی یہ تو واقعاً اگر کوئی مطالعہ کرے تو قرآن مجید کے اندر یہ فرق واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا. سارے نبی محترم, سارے رسول محترم, مگر آپ دیکھ لیں گے کہ پروردگار عالم نے حفظ مراتب کا بھرپور خیال رکھا. ایک پروٹوکول ہے کہ جس کو مینٹین کیا گیا. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا ایہا المدثر, یہ عجیب انداز ہے جو پیغمبر اکرم کی عظمت کو سمجھاتا ہے. قرآن مجید میں آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ان سب کا تذکرہ ہے, ان سب کا نام آپ کو ملیں گے. لیکن کیا پروردگار عالم نے اس پروٹوکول کو ہر جگہ مینٹین کیا ہے؟ آپ کو نہیں ملے گا. پروردگار عالم نام لے کر مخاطب کرتا ہے جناب آدم علیہ السلام کو, یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ رہو جنت کے اندر. نام لیا ہے جناب آدم کا. یا نوح, اے نوح کہہ کر پروردگار عالم نے مخاطب کیا. یا ابراہیم, قد صدقت رویا, اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. یا یحییٰ, یا موسیٰ, یا عیسیٰ ملے گا, لیکن پورے قرآن کے اندر آپ کو یا محمد نہیں ملے گا. کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو نام لے کر مخاطب کیا؟ نہیں, انتہائی محبت کے ساتھ, انتہائی عظمت کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا. یاسین, اے سید, اے سردار. طہٰ, اے طیب, اے طاہر. اسی طرح سے یا ایہا المزمل, اے چادر کے اوڑھنے والے. یا ایہا المدثر, اے کمبل کے اوڑھنے والے. یعنی آپ انداز دیکھیں, محبت بھرا انداز. کہیں پر عظمت کو نمایاں کیا جا رہا ہے, توقیر بیان کی جا رہی ہے, عزت بیان کی جا رہی ہے, رفعت سمجھائی جا رہی ہے, اور کہیں پر اظہار محبت ہے. یہ جو انداز یہاں پر اختیار کیا گیا ہے, یہ عظمت و توقیر و عزت سے زیادہ محبت و شفقت کا اظہار ہے. یا ایہا المزمل, اے چادر کے اوڑھنے والے. یا ایہا المدثر, اے کمبل کے اوڑھنے والے. پھر اس کے بعد دیکھیں, کو کھڑے ہو جائیے. فانذر, انذار کیجیے. انذار یعنی تنبیہ کرنا, لوگوں کو پیغام دینا, لوگوں کو ڈرانا اس بات سے کہ تمہارا انجام خراب نہ ہو جائے. یا ایہا المدثر قم فانذر, وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر, اور اپنا لباس جو ہے اس کی طہارت کا خاص اہتمام کیجیے. برادران عزیز, یہ بھی مبلغین کے لیے دستور تبلیغ ہے. غور فرمائیے گا کہ پیغمبر اکرم یقیناً متوجہ ہیں, مگر پیغمبر اکرم کے ذریعے سے قیامت تک کے مبلغین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تبلیغ میں صرف زبان اور لہجہ ہی مؤثر نہیں ہوتا, تمہارا حلیہ بھی مؤثر ہوتا ہے. تمہارا حلیہ کیا ہے؟ تمہارا لباس کیسا ہے؟ پیغمبر اکرم کیا اس بات کے پابند نہیں تھے؟ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں. پیغمبر اکرم کے جسم سے کسی کو بدبو محسوس نہیں ہوتی تھی. ایک تو انتظام قدرت, نہیں, پیغمبر اکرم نے انتظام قدرت کے علاوہ عطر کا استعمال اتنا زیادہ کیوں کیا؟ سمجھایا, یہ تمام تر چیزیں بھی انسان کی شخصیت میں دخیل ہوتی ہیں. اس کا امامہ کیسا ہے, اس کا لباس کیسا ہے, صاف ہے یا نہیں, نظیف ہے یا نہیں, اسے خوشبو آ رہی ہے یا نہیں. پروردگار فرماتا ہے قم فانذر, اے حبیب آپ قیام کیجئے, انذر انذار کیجئے, ربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے. اتنا ہی نہیں, ثیابک فطہر, اپنے لباس اس کی طہارت کا خاص اہتمام کیجئے. آپ کا لباس نجس نہیں ہونا چاہیے, آپ کا لباس گندا نہیں ہونا چاہیے, آپ کا لباس مناسب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان برانڈیڈ کپڑے پہنے, یہ نہیں کہا جا رہا, مگر اس کے اندر طہارت کا اہتمام, صفائی کا اہتمام. اور پھر اس کے بعد لا تمنن تستقصر, یہ تو تمام مبلغین کے لیے کہ لا تمنن تستقصر, احسان جتا کر کثرت کے طلبگار مت بنو. ایک لوگوں کی ذمہ داری ہے, وہ خود اپنی ذمہ داری کو پہچان, مگر اے حبیب آپ لا تمنن تستقصر, احسان جتا کر کثرت کے طلبگار مت بنو. یہ اگر واقعاً دل میں آ جائے تو اس کے بعد تبلیغ میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. برادران عزیز, واقعاً غور طلب بات ہے, یہ ایک دستور تبلیغ ہے جو پروردگار عالم نے دیا. بالکل ملتا جلتا انداز وہ سورہ مزمل کے اندر آ گیا کہ یا ایہا المزمل, میں نے عرض کیا تھا وہ دن کا قیام اور یہ رات کا قیام. توجہ کیجیے گا, یا ایہا المزمل, اے چادر کے اوڑھنے والے. قم اللیل الا قلیلا, رات کو آپ قیام کیجیے. اب یہ قیام کس لیے؟ یہ قیام ہے مقدمہ اس قیام کا کہ جو دن میں ہونے والا ہے. دیکھیے برادران عزیز سیدھی سی بات ہے کہ جنگ کی تیاری امن کے زمانے میں کی جاتی ہے. آپ جنگ کی تیاری جنگ کے زمانے میں کریں گے؟ جی نہیں, جنگ کی تیاری امن کے زمانے میں ہوگی. دن کی تیاری رات میں کی جائے گی. دن میں کیا کرنا ہے؟ تبلیغ. رات میں کیا کیا جائے؟ وہ انرجی تو حاصل کرو, پروردگار عالم کی طرف سے تبلیغ کرنی ہے. تو خداوند متعال سے راز و نیاز تو کرو. قم اللیل الا قلیلا, اے حبیب راتوں کو قیام کیجیے, ہاں تھوڑا آرام بھی کیجیے. اب یہ پروردگار عالم کا انداز دیکھیے, شفقت بھرا, کہ ہم سے خدا یہ کہتا ہے کہ رات کو آرام کیا کرو, تھوڑا قیام بھی کر لیا کرو. فجر کی نماز تو تمہاری قضا نہ ہو, نالائق ہو. یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, غیر پارلیمانی لفظ آ گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. سوتے رہتے ہو تو تھوڑا تو قیام کرو, تھوڑا قیام کرو, مسلح پر آؤ. قم اللیل الا قلیلا, پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا بالکل الٹی بات. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آرام کرتے رہتے ہو, تھوڑی تو نماز پڑھو, اور اپنے حبیب سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ رات کو قیام کرتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں, تھوڑا آرام. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کے پیر اتنے متورم ہو جائیں, آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں, ہمیں یہ گوارا نہیں. ہاں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ قیام کیجئے, آپ کا آنا مسلح پر, ہم سے راز و نیاز کرنا, عرضِ ادب کرنا ہمیں پسند ہے. قم اللیل الا قلیلا, اب کتنا قیام کیا جائے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نصف ہو, آدھی رات. اب انقص منہ قلیلا, یا چلیے آدھی رات سے بھی کچھ کم کر لیجیے. او زد علیہ, یا پھر آدھی رات میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجیے. یہ انداز میں پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں, یہ محبت بھرا انداز ہے, یہ شفقت بھرا انداز ہے. یہ وہ انداز نہیں ہے کہ جو عامر کا مامور کے ساتھ ہوتا ہے, حاکم کا محکوم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ محبوب کا حبیب سے خطاب ہے, یہ عاشق کا معشوق سے خطاب ہے, جس کے اندر پہلے تو اس صفت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اے چادر کے اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا, کتنا؟ نصفہ, آدھی رات. نہیں چلیے آدھی رات سے کچھ کم کر لیجیے. اب انقص منہ قلیلا, او زد علیہ, یا چلیے یہ کیجیے کہ آدھی رات سے کچھ اضافہ کر لیجیے. ورتل القرآن ترتیلا, اور اے حبیب جب آپ مسلح پر آئیں گے نا تو صرف نماز نہیں پڑھیں گے, نماز تو آپ پڑھیں گے مگر صرف نماز نہیں پڑھیں گے, آپ قرآن بھی پڑھیے. رتل القرآن ترتیلا, اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. اچھا اب ذرا دیکھیے پروردگار عالم پھر آگے ارشاد فرماتا ہے, انا لکا فی النہار سبحان طویلا. ہم جانتے ہیں دن میں تو آپ مصروف ہیں, دن میں تو آپ کے لیے زحمتیں ہیں, آپ کے لیے کام ہے, ہم ہی نے تو آپ کو کام دیا ہے. قم فانذر وربک فکبر تو پہلے آ چکا, تو آپ کو دن میں تو بڑے کام, تو کہاں آپ کو موقع ملے گا؟ ویسے تو آپ کا دل کہاں ہماری یاد سے خالی ہوتا ہے, مگر آپ کا زبان سے ہم سے گفتگو کرنا ہمیں بہت پسند ہے, مگر دن میں تو اتنا موقع نہیں ملے گا. تو وہ تو ٹھیک ہے, ظہر عصر کی نماز ہو گئی وہ ٹھیک ہے, مگر وہ جو رات کا معاملہ ہے نا وہ رات ہی کا ہے. آپ آئیے رات کو اور ہم سے گفتگو کریں, آپ کا ہم سے مناجات کرنا ہمیں پسند ہے, آپ کا لہجہ سننا ہمیں اچھا لگتا ہے. ان لگا فن نہار, نہار یعنی دن, سبحان طویلا, آپ کے لیے بڑے کام ہیں, بڑی مشغولیات ہیں, مصروفیات ہیں, یو آر مچ آکوپائڈ, سو وی ایکسپیکٹ کہ آپ کو دن میں اتنا موقع نہیں ملے گا, رات میں آپ تشریف لائیے, ہم سے بات کریں, ہم آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں, ہم آپ کی مناجات سننا چاہتے ہیں, ذکر خدا خدا زبان مصطفیٰ سے سننا چاہتا ہے. ذکر خدا خدا زبان مصطفیٰ سے سننا چاہتا ہے. اے حبیب ہمیں پسند ہے, ہم آپ سے سنیں. اب اس کے بعد ذرا سنیے برادران عزیز, یہ تو ٹھیک ہے حبیب اور محبوب کی باتیں ہو گئیں, اب پروردگار عالم نے پھر ایک مرتبہ اپنے حبیب کے ذریعے سے تمام انسانوں کو متوجہ کیا, اور وہ کیا؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ رات کا جاگنا دو فائدے دے گا, یہ دو فائدے دے گا پیغمبر اکرم کے لیے تو ہیں مگر دوسرے تمام انسانوں کے لیے. دیکھیے برادران عزیز, ایک رات کا جاگنا وہ جاگنا ہے جو کراچی میں جاگنا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی, اس میں تو سونا ہی نہیں ہے. اس جاگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کے اندر انسان 3 بجے تک جاگتا رہے پھر اس کے بعد سوئے تو پھر اس کے بعد تو فجر کی نماز بھی نہیں بچے گی, وہ فائدہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ جاگنا وہ جاگنا ہے کہ جس کے اندر انسان پہلے سو جائے اور پھر اس کے بعد بیدار ہو, اپنی نیند کو قابو کرے. سنیے گا کہ پروردگار کیا فرما رہا ہے. خداوند متعال کہتا ہے ان ناشئت اللیل, لیل آپ جانتے ہیں ناشئہ, نشأت لیل یعنی رات کو جاگنا, اور میں نے اس کی تشریح کی آپ کی خدمت میں کہ انسان پہلے سو جائے اور پھر اس کے بعد اہتمام کرے جاگنے کا. ان ناشئت اللیل, یہ جو رات کا جاگنا ہے یہ دو فائدے دے گا. پہلا فائدہ, ہیا اشد وطئا, یہ پہلا فائدہ ہے اشد وطن. دوسرا فائدہ واقوم قیلا. تو ایک فائدہ ہوا اشد وطن, دوسرا فائدہ ہوا اقوام قیلا. میں بھی جانتا ہوں کہ یہ لفظ سیلف ایکسپلینیٹری تو نہیں ہے, بہت سے الفاظ ایسے ہیں قرآن کے اندر کہ جن کو انسان تھوڑی توجہ کرے تو سمجھ سکتا ہے, لیل رات نہار دن, مگر یہ ایسا معاملہ نہیں. وہ صبح اذا تنفس, تو صبح کے لفظ سے ہم واقف ہیں, مگر ظاہر ہے کہ یہ لفظ تو ایسے نہیں ہے. تو صاحبان مطالعہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ تو جانتے ہیں, مگر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار نے دو فائدے ایسے بیان کیے ہیں کہ جو تشریح چاہتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے اننا ناشئت اللیل ہی اشد وطئا. پہلا فائدہ یہ رات کو جاگنا اشد وطئا, یہ اشد وطئا. دوسرا فائدہ واقوم قیلا, اقوم قیل ہے. ان دونوں کا مطلب کیا ہے سنیے. اشد وطئا, اشد نکلا ہے شدت کے ساتھ, وط کا مطلب ہے کچل دینا, کچل کر قابو میں کر لینا. کس کو؟ کہ یہ رات کا جاگنا تمہیں نفس کو قابو کرنے میں بہت مدد فراہم کرے گا. دیکھیں برادران عزیز, اس کا مطلب کیا ہے ذرا غور کیجیے گا. کتنی مرتبہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں اور سنتے ہیں, آپ کا بھی تجربہ ہے, میرا بھی تجربہ ہے, آپ بھی ان مراحل سے گزرے ہیں, میں بھی ان مراحل سے گزرا ہوں. آپ بھی جو سینئرز ہیں وہ جونیئر سے یہ جملے سنتے ہیں, سینئرز اپنے فیلو سینئر سے یہ باتیں سنتے ہیں, وہ جملے کیا ہوتے ہیں. ہم کرنا تو چاہتے ہیں مگر کیا کریں, دل قابو میں نہیں آتا, دل قابو میں نہیں آتا. کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے, دل جو ہے وہ منع کرتا ہے, دل قابو میں نہیں آتا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بھئی دل کو قابو میں کرنے کا ایک طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ دل ہی کو تو قابو میں کرنا چاہتے ہیں نا, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نفس کو, دل کو کیسے قابو میں کیا جائے. پروردگار فرماتا ہے کہ اتنا کام تو کرو, رات کی نیند کو تم قابو کر لو, نفس خود بخود قابو میں آ جائے گا. میں اتنا کر کے دیکھو, الارم لگاؤ, بیوی کو بول کر سو, اما کو بول کر سو, کچھ بھی کرو لیکن کرو, یہ نیند تم قابو میں کر لو. اور اس طرح سے قابو کرو کہ پہلے سو اور پھر اس کے بعد جاگو. جاگتے رہنے میں وہ مزہ نہیں ہے, پھر تو آپ دن میں سو جائیں گے, پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وہ نہیں, دن کے کام بھی کرنے ہیں اور رات کو نیند بھی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اٹھنا ہے, اور اس شان سے اٹھنا ہے کہ صرف فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے, کچھ اور بھی پڑھنا ہے. اگر اس کے لیے تیار ہو جائیں تو پروردگار فرماتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں, اننا ناشئت اللیل, یہ رات کا جاگنا ہی اشد وطئا, یہ بیدار ہونا. اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ رات کی نیند اگر قابو میں آ گئی تو پھر یہ نفس بھی قابو میں آتا چلا جائے گا. اچھا دوسرا فائدہ, دوسرا فائدہ پروردگار فرماتا ہے وہ اقوم قیلا, کہ یہ جو رات کا جاگنا ہے, رات کا بیدار ہونا ہے, اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری جو گفتگو ہے نا اقوم, اس کے اندر اسموتھنیس آ جائے گی. قیلا تمہاری گفتگو میں, تمہاری بات چیت کے اندر فلو آ جائے گا. یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ بھائی میں بیان کرنا چاہتا ہوں, مجھے لفظ نہیں ملتے, میرا معافی ضمیر اندر ہی میرے خیالات ادھر ادھر ٹھوکر کھاتے پھرتے ہیں, مگر کیسے ان کو زبان سے ادا کروں اس کے لیے مناسب لفظ نہیں ملتے, جس کے لیے اسپیچ تھراپی کروائی جاتی ہے. تو آپ اسپیچ تھراپی کروائیے, مگر ایک اسپیچ تھراپی وہ ہے جو پروردگار بتا رہا ہے. خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ رات کا جاگنا, اس کا دوسرا فائدہ ہی ہے کہ یہ اقوام و قیلا ہے, کہ جو تمہیں لفظوں کے انتخاب میں مارے مارے پھرنا پڑتا ہے, تمہاری گفتگو میں استحکام نہیں آ پاتا, تمہارے لفظ تمہارے دہن سے خارج نہیں ہو پاتے, تمہارے خیالات اندر ہی اندر گھٹ کر ختم ہو جاتے ہیں. جو تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں لفظ ملے اور تم اپنا معافی ضمیر بیان کر سکو, اتنا تو کرو کہ رات کو بیدار ہو کر مصلی پر آ کر خدا سے تو بات کرو. اگر رات کو تمہیں خدا سے بات کرنا آ گیا تو دن میں بندوں سے بات کرنا بھی آ جائے گا. یہ دو فائدے پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں سورہ مزمل کے اندر, اشد وطئا و اقوم قیلا. تمہارا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرنا تمہاری گفتگو میں استحکام پیدا کرے گا, تمہارا نیند کو اپنے قابو میں کر لینا تمہارے نفس کو قابو میں کرنے میں تمہیں مدد فراہم کرے گا. یہ دو فائدے ہوں گے. یہ ابتدا میں جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت فرمایا تھا تو یہ جو حکم تھا وہ بڑا شدید تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ جو انٹینسٹی ہے اس کے اندر کمی آئی. سورہ مزمل ہی کے اندر جو آخری آیت ہے اس کے اندر جو طولانی آیت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس آیت میں نماز شب کی حد تک بہت زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا. اب اس آیت کی طرف آئیے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت, جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، سنیے گا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سنیے، اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کیجئے، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس یہ اوقات بیان کیے جا رہے ہیں، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ تین اوقات بیان کیے گئے ہیں، تین اوقات، بہت توجہ کیجئے گا، نمازیں کتنی ہیں؟ پانچ، دن کی جو واجب نمازیں وہ پانچ۔ یہ عجیب بات ہے برادران عزیز کہ اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے نا تو ان پانچ نمازوں کے لیے پانچ اوقات آپ کو کسی آیت میں نہیں ملیں گے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں بھی بہرحال قرآن مجید کا ایک طالب علم ہوں، مگر آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کئی مقامات پر پروردگار عالم نے نماز کے اوقات کو ڈسکس کیا ہے، ایک سے زائد مقامات پر، مگر آپ کو پانچ نمازوں کے لیے پانچ اوقات نہیں ملیں گے، پانچ نمازوں کے لیے تین اوقات ملیں گے۔ بعض جگہوں پر مفسرین نے چار اوقات کا احتمال دیا ہے، ذکر خدا کے ذیل میں وغیرہ، لیکن آپ کو پانچ اوقات نہیں ملیں گے۔ یہ خود انداز بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے پانچ نمازوں کے لیے پانچ اوقات نہیں رکھے، نمازیں پانچ ہیں، اوقات تین ہیں۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، لدلوک الشمس یہ پہلا وقت ہے، الی غسق اللیل یہ دوسرا وقت ہے، وقرآن الفجر یہ تیسرا وقت ہے۔ لدلوک الشمس تفصیلات کو چھوڑیے، یہ لفظ خود سمجھا رہا ہے، ظہر عصر، غسق اللیل مغرب عشاء، لیل کا تذکرہ، قرآن الفجر فجر، نماز فجر کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد یہ سمجھایا گیا کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودا۔ میں افضلیت کی بات نہیں کر رہا، نماز کے جو فضیلت کے اوقات ہیں وہ تو آپ توضیح میں بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو مل جائیں گے کہ وہ ٹھیک ہے، ظہر کی فضیلت کا ایک وقت ہے، عصر کی فضیلت کا ایک وقت ہے، میں جواز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ جائز ہونے کے اوپر بحث کریں تو قرآن مجید آپ دیکھ ڈالیے، پروردگار عالم نے پانچ اوقات بیان نہیں کیے، اور پھر آپ بخاری اور مسلم بھی دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو حدیثیں مل جائیں گی کہ وداؤٹ اینی ریزن پیغمبر اکرم نے نمازیں ملا کر بھی پڑھی، بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی وجہ کے پیغمبر اکرم نے۔ اور جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جب کوئی پرابلم بھی نہیں تھا، نہ بارش تھی، نہ کوئی اور مشکل تھی، تو پھر آپ نے نمازیں ملا کر کیوں پڑھی، تو پیغمبر اکرم یہی فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر زحمت کو کم کیا جا سکے، لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے بھی اگر پڑھتے ہیں تو وہ ایک جائز کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کام کو پیغمبر جائز بتا رہے ہیں اس کام کو امت کیوں حرام بتا رہی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب واپس دیکھیے کہ وہاں پر پروردگار کیا فرماتا ہے، دلوک الشمس غلق غسق اللیل قرآن الفجر، یہ تو اوقات ہو گئے پانچ نمازوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز کو سمجھایا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ یہ جو فجر کی نماز ہے یہ مشہود ہے۔ مشہود کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے شاہد، ایک ہوتا ہے مشہود، شاہد دیکھنے والا، مشہود جس کو دیکھا جائے، تو یہ مشہود نماز فجر جو ہے وہ مشہود ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو دیکھا جاتا ہے، تو ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اس نماز کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے کہ اس کو خاص طور پر دیکھنے کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا، اور کون ہے وہ دیکھنے والا؟ ابھی عجیب ہے برادران عزیز، ملائکہ کے اندر بھی ڈیوٹی آورز ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کا کوئی اوور ٹائم کا بھی ایشو نہیں ہے، مگر بہرحال ملائکہ کے بھی ڈیوٹی آورز ہیں۔ کچھ ملائکہ ہیں کہ جو رات کی ڈیوٹی پر مامور ہیں، وہ دن میں نہیں ہوتے، کچھ وہ ہیں جو دن میں ہوتے ہیں رات میں نہیں ہوتے۔ یہ فجر کی نماز وہ ہے کہ جس کے بارے میں تفاسیر میں آیا ہے، دلچسپ بات ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملائکہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا فجر کی نماز جو ہے، یعنی دن کے جو فرشتے ہیں وہ ظہر عصر کی نماز تو دیکھ رہے ہیں، جو رات کے فرشتے ہیں وہ مغرب عشاء کی نماز دیکھ رہے ہیں، مگر یہ جو ٹائم ہے جو فجر کا، یہ ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر دن کے فرشتے آ رہے ہیں، رات کے فرشتے جا رہے ہیں، اور جب یہ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو آ رہے ہیں وہ آتے آتے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھایا گیا کہ سمجھو یہ فجر کی نماز دو رکعت ہے، مگر اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے معین شدہ فرشتے ہیں، جو رات کے ہیں، جو دن کے ہیں، وہ سب اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ نمازیں تو ہو گئی، وَمِنَ اللَّيْلِ رات کا ایک حصہ، جو میں بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سورہ مزمل کے اندر جو حکم آیا تھا وہ شرنک ہوا اور نماز شب کے اندر منحصر ہوا، پھر اس کے بعد اختیار تو ہے مگر نماز شب جو پیغمبر اکرم کے لیے واجب کی گئی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ الفاظ ہے. یہ من اللیل جو لیل کا لفظ آیا اس کی وجہ سے نماز شب کا نام پڑا صلاۃ اللیل. تہجد بھی کے اندر جو تہجد کا لفظ ہے اس کی وجہ سے اس کا نام پڑا نماز تہجد. پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے نافلتن لک، اے حبیب یہ آپ کے لیے نافلہ ہے. اب ہمارے یہاں جب نافلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے مستحب، نافلہ کا یہ مطلب نہیں ہے. غور کیجئے گا، ایک ہے اصطلاح، اصطلاح میں تو یہ مطلب بن گیا لیکن ان پرنسپل اگر آپ دیکھیں تو نافلہ کا یہ مطلب نہیں ہے. نافلہ کا مطلب ہے ایڈیشنل، اضافی. پروردگار عالم فرماتا ہے نافلتن لک، اے حبیب یہ آپ کے لیے ایک نافلہ ہے، یعنی آپ کے لیے ایک ایڈیشنل ٹاسک ہے، آپ کے لیے یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے کہ سب وہ نمازیں پڑھیں کہ جن کے اوقات بیان کر دیے گئے، لیکن آپ کے لیے ایک اضافی ذمہ داری ہے نافلتن لک. پیغمبر اکرم کے لیے یہ نافلہ واجب کی طرح ہے، ہمارے لیے یہ نافلہ مستحب کی طرح ہے. فرق یہ کہ ہمارے آپ کے لیے ریکمنڈیڈ ہے، پڑھیں تو ثواب بہت زیادہ ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پیغمبر اکرم کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ نافلہ صرف مستحب نہیں ہے، یہ واجب ہے. اور یہ واقعاً پیغمبر اکرم اور جو ان کی منیت کی منزل پر ہیں ان کی شان ہے. عجیب ہے کہ یہ پانچ نمازیں تو آپ چھوڑیے، وہ نماز شب بھی کبھی قضا نہیں کرتے تھے. نافلت اللہ، اے حبیبی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایڈیشنل ہم نے آپ کو ریسپانسبلٹی دی ہے، اسا ایب اسا کرب کا مقام محمودہ، پھر اس کے بعد مقام محمود کا تذکرہ کیا گیا کہ اے حبیب پروردگار عالم آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. اور اس کی پھر تفسیر آئی کہ مقام محمود سے مراد ہے شفاعت، منزل شفاعت، کہ پیغمبر اکرم کے لیے جو مسند شفاعت بچھائی جائے گی اس میں نماز شب کو کتنا زیادہ دخل ہے، وہ اس آیت کے اندر سمجھایا گیا. اب دیکھیے برادران عزیز، یہ پیغمبر اکرم کا انداز ہے اور پیغمبر اکرم کے اہل بیت کے انداز بھی یہی جھلک آپ کو نظر آئے گی، بالکل یہی انداز آپ دیکھ ڈالیں. صرف واجب نماز نہیں، یہ آل محمد کے گھرانے میں نماز شب کہاں تک گئے، کہاں تک گئے. آپ سنتے ہیں اور بالکل صحیح سنتے ہیں کہ سید سجاد نے زندان کے اندر جناب زینب کو نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہے ہیں، اور سید سجاد کو حیرانگی ہوتی ہے کہ پھپھی اماں آپ اب بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ مستحب نمازیں ویسے بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں، مگر سید سجاد حیرانی کے ساتھ سوال کرتے ہیں پھپھی اماں آپ شام غریبہ میں بھی آپ نے بیٹھ کر نماز شب نہیں پڑھی. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو آخری رخصت کے موقع پر جناب زینب سے گفتگو کی ہے اس کے اندر جملہ یہ موجود ہے کہ میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا. حسین جانتے ہیں کہ میری زینب وہ ہے کہ جس سے نماز شب قضا نہیں ہو سکتی. سید سجاد نے جب یہ پوچھا پھپھی اماں آپ پر بیٹھ کر شام غریبہ میں بھی آپ نے کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، اس وقت جناب زینب یہی کہتی ہیں کہ بیٹا پوچھ کر کیا کرو گے. مگر جب سید سجاد نے اصرار کیا ہے تو اب جناب زینب کیا کہتی ہیں، کہتی ہیں کہ بیٹا یزید کے پاس سے جو کھانا آتا ہے پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی پورا نہیں ہو پاتا، بچوں کو جو حصہ دیا جاتا ہے وہ اپنا حصہ لینے کے بعد بھی میری طرف دیکھتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اپنے حصے کی غذا اپنے حصے کا پانی بھی بچوں کو دے دیتی ہوں کہ میری سکینہ کچھ اور کھا لے، میرا باقر کچھ اور کھا لے، اور اب میں اتنی ناتواں ہو چکی ہوں کہ بہرحال واجب نمازیں تو پھر بھی کسی طریقے سے کھڑے ہو کر پڑھ لیتی ہوں مگر یہ مستحب نمازیں اب میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پاتی، لہذا میں بیٹھ کر پڑھتی ہوں. نہیں، اس نماز شب کا حوالہ ایک اور موقع پر ملتا ہے. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب جناب سکینہ کو مخاطب کیا امام حسین نے تو ایک جملہ کہا کہ اے سکینہ تو میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں نے اپنے پروردگار سے تجھ کو نماز شب میں مانگا تھا کہ اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے بہت پیار کرے، میں اس سے بہت پیار کروں، اور پروردگار میرے بعد تیرے دین کی خاطر اگر اسے تماچے لگے تو میں صبر کروں. اے میری سکینہ میری اس دعا کے بعد تو پیدا ہوئی. اب آپ کے ذہن میں یقیناً آ گیا ہوگا کہ یہ جملہ امام حسین نے کب کہا تھا، हुसैन रुखसत आखिर के मौके पर सब बीवियों से रुखसत हुए, बच्चों से रुखसत हुए, और उसके बाद फिर जब जुलजना पर बैठे तो जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। जुलजना के कानों से अपने लबों को करीब करके हुसैन ने एक जुमला कहा था, ए जुलजना ये आखिरी जहमत है। अब ये आखिरी जहमत है, जुलजना अपनी जबान बेजबानी से क्या कहता, मुतवज्जे किया पीछे की तरफ, और अब इमाम हुसैन ने देखा कि सकीना जुलजना के पिछले पैरों से लिपटी हुई फरियाद कर रही है, ऐ जुलजना मेरे बाबा को मक्तल में लेकर ना जा, सुबह से जो गया वो पलट कर वापस नहीं आया, मेरे बाबा को मक्तल में लेकर ना जा। अब इमाम हुसैन उतरते हैं, सकीना को करीब करते हैं और कहते हैं दाहिनी सकीना लअल्ली आती के बिलमा, सकीना मुझे जाने दे, हो सकता है कि मैं तेरे लिए पानी ले आऊं। सकीना ने अपने नन्हे हाथों को जोड़ा और कहा बाबा मैं पानी का नाम भी नहीं लूंगी। बाबा मेरे चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे, ना मेरा चचा आया ना पानी आया, बाबा मैं पानी का नाम भी नहीं लूंगी, मुझे पानी नहीं चाहिए। और अब हुसैन कहते हैं सकीना तू सीने पर सोने की आदी है ना, तुझे सुबह से बाबा का सीना नहीं मिला, मैं कुछ देर के लिए रेगजारे करबला पर लेट जाता हूं, तू अपना रुखसार मेरे सीने पर रख दे, शायद तुझे कुछ सुकून आ जाए। हुसैन कुछ देर के लिए लेटे, यह चंद लम्हों की दास्तान है अजीजान। हुसैन लेटे, सकीना ने अपना रुखसार हुसैन के सीने पर रखा, आंख लगी और आंख खुली, और जैसे ही आंख खुली सकीना कहती है बाबा जरा मुझे अपने आगोश से उतार तो दीजिए। इमाम हुसैन ने आगोश से उतार दिया, कहा जाइए बाबा खुदा हाफिज। हुसैन हैरान हो गए, कहने लगे सकीना कुछ देर पहले तो मुझे रोक रही थी और अब कह रही है बाबा जाइए खुदा हाफिज। कहा कि हाँ बाबा अब मैं आपको नहीं रोक सकती, ये बच्ची अपनी मासूमियत में क्या कह रही, बाबा अब मैं आपको नहीं रोक सकती। मगर क्यों नहीं रोक सकती? बाबा अभी भी जब मेरी आंख लगी मैंने ख्वाब में अपनी दादी फातिमा जहरा को देखा, वो मुझसे कह रही थी सकीना मेरे हुसैन का रास्ता ना रोक, वो वक्त आ गया कि जिसके लिए मैंने अपने हुसैन को चक्कियां पीस पीस कर पाला। जाइए बाबा जाइए खुदा हाफिज। अजीजों अब उसके बाद सकीना जुलजना को कब देखती है, सकीना ही के हवाले से गुफ्तगू हो रही है ना, कब देखती है सकीना? जब जुलजना अपनी पेशानी के बालों को खूने हुसैन से रंगीन करके खैमे के पास हिनहिनाने लगा, ये कत्ले हुसैन की खबर लेकर आया है, शहादत इमाम हुसैन की खबर लेकर आया है। और अब जनाब सकीना बाहर निकलकर जब जुलजना की ये कैफियत देखती है तो पैगाम तो समझ गए कि मेरा बाबा इस दुनिया में नहीं है, मगर एक सवाल किया, ऐ जुलजना मुझे तो फकत इतना बता दे, हल सुकिया अभी अम कुतिला अचानन, जब मेरा बाबा ज़िबा हो रहा था पानी मिल गया या प्यासा ज़िबा कर दिया गया? ऐ सकीना तुझे कैसे बताएं तेरा बाबा प्यासा इस दुनिया से गया। और अब हुसैन का सर सकीना को कहां नजर आया, नोके नेजा पर। सकीना को सरे हुसैन नोके नेजा पर नजर आया, और अब सकीना की तमन्ना है कि कभी तो बाबा का सर मेरी आगोश में आए। बाजारों में दरबारों में सकीना ने अपने बाबा का सर नेजे ही पर देखा, या कभी देखा कि संदूक के अंदर बंद किया गया है, संदूक को ताला लगाया गया है और ये बेहया फौज उसी संदूक पर बैठकर शराब पी रही है। मकातिल के अजीब अल्फाज है कि इंसान कांप कर रह जाए। और अब जिंदा निशान में जनाबे सकीना बाबा के सर ही की याद में तड़प रही, कह रहे बाबा ना सही मेरे बाबा का सर तो मुझे ला दो। बेदार हुई नींद के आलम में, जब बेदार हुई तो कहते कोई मुझे मेरे बाबा का सर ला दो, कोई मुझे मेरे बाबा का सर ला दो। बैंड बुलंद हुए, यजीद की नींद हराम हुई और यजीद कहने लगा अरे आज इस बच्ची ने फिर रात को रोना शुरू कर दिया, क्या मेरी नींद इसी तरह से खराब रहेगी? जाओ और जाकर इस बच्ची को खामोश कराओ। गुलामों और कनीजों ने हाथ जोड़ लिए, ऐ यजीद इस बच्ची को हम तो खामोश नहीं करा सकते, हम कैसे खामोश कराएं? अगर ताजियाने मारते हैं ये और फरियाद करती है, ऐ चाचा अब्बास आकर देखो तुम्हारे बाद तुम्हारी भतीजी के साथ क्या हो रहा है। अगर हम तमाचे मारते हैं ये अली अकबर को बुलाती है, भैया अली अकबर जरा देखो तेरे बाद तेरी बहन को तमाचे मारे जा रहे हैं, हम इस बच्ची को खामोश नहीं करा सकते। हाँ अगर इस बच्ची को खामोश कराना है, ये आज अपने बाबा का सर मांग रही है, इसे इसके बाबा का सर भिजवा दे। यजीद ने हुसैन का सर भिजवाया, मगर अजीजों कैसे आया ये सर? कटा हुआ सर है, तश्त पर पड़ा हुआ है और सर के ऊपर रुमाल से सर को ढांका हुआ है। और जैसे ही सरे हुसैन आया है, सकीना क्या समझी? सकीना समझती है कि शायद मुझे पहलाने के लिए खाना दिया जा रहा है। रियाजुल एहजान की रिवायत है कि जनाबे सकीना ने कहा मैंने खाना नहीं मांगा, मैंने अपने बाबा का सर मांगा है, मुझे मेरे बाबा का सर ला दो। किसी ने कहा, बीवियों ने कहा, ऐ सकीना ये तेरे बाबा का सर ही तो है। रुमाल हटाया गया, بابا کا سر نظر آیا، سکینہ نے اپنی آغوش میں بابا کا سر لیا، جھکی اور بابا کے لبوں کو بوسا دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ منظر کتنا بدل گیا۔ اس سے پہلے جب کبھی حسین گھر میں آتے تھے جھک کر سکینہ کو بوسا دیتے تھے، آج سکینہ جھک کر بابا کو بوسا دے رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سکینہ نے فریاد شروع کی، اے بابا آپ کے بعد ذرا دیکھیے آپ کی سکینہ کا کیا حال ہو گیا، بابا ذرا دیکھیے بھیا سجاد کی کیا حیثیت ہو گئی، کیا حالت ہو گئی، اے بابا ذرا دیکھیے آپ کے بعد آپ کی بیواؤں کا کون پرسان حال ہے، یہ یتیم کہاں جائے۔ مگر اچانک سکینہ کہتی ہے، بابا میں آپ سے فریاد کر رہی ہوں مگر آپ تو مجھ سے زیادہ زخمی ہیں۔ اور اس کے بعد سکینہ نے کہا، منزل الذی خذبک بدمائک، اے بابا کس نے آپ کو آپ کے خون سے خضاب کیا، منزل الذی قطع وریدک، اے بابا کس نے آپ کے گلے پر خنجر چلایا۔ نہیں سکینہ کے بہن سنیں گے، بی بی کہتی ہے، اے بابا کاش آپ کی جگہ آپ کی سکینہ خنجر کے نیچے آ جاتی، آپ کا سر کاٹ کر اس طرح سے دیار با دیار نہ پھرایا جاتا، اے بابا کاش میں یہ منظر نہ دیکھتی کہ نو کے نیزہ پر آپ کا سر بلند کیا جاتا۔ سکینہ بین کرتے کرتے خاموش ہوئی، اور اب جناب زینب پریشان، اے بیٹا سید سجاد سکینہ کو کیا ہوا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ مگر بھائی نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی بھائی کو نہ دکھلا ہے، سکینہ کی خاموشی کا معمہ کیسے حل ہوا۔ سجاد آگے بڑھ کر بہن کی نفس ٹٹولتے ہیں، اور اب ایک جملہ زبان پر آ گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، پھوپھی اما سکینہ ہمیں چھوڑ کر